الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں 70 سے زیادہ شعبے اور ان میں سب سے اعلی شعبہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق اور سب سے چھوٹا شعبہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی اس بات پر بھی مغفرت ہوگی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے پر بھی مغفرت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی اور ہر برائی میں ہاں ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اور ہر برائی میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اور دلیل اس کی یہ آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یہ دلیل ہے اس کی تو فرمایا 70 سے اوپر 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے اور سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے آدمی کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی نیکی اس کی کارآمد نہیں ہے اور سب سے ادنا یہ ہے سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے اور حصہ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دے راستے سے اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ہم تو حیا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی شرمیلا ہو بس باقی کچھ بھی کرتا رہے باقی جو چاہے کرتا رہے ٹی وی دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ڈرامے دیکھتا ہے مہمانوں کے آگے شرمیلا ہو جاتا ہے یہ شرم نہیں ہوتی اس کو شرم نہیں کہتے انٹرنیٹ غلط استعمال کرتا ہو ہاں تھوڑی سی آنکھوں میں شرم آ جائے اور مہمانوں کے آگے یا کوئی اور دوست احباب ہو والد صاحب کے تو ان کے آگے آنے سے تھوڑی سی حیا آتی ہو اس کو تو ہم کہتے ہیں بڑا حیا دار ہے حیا اس کو نہیں کہتے یہ بہت محدود مفہوم ہے حیا کا جو ہم نے سمجھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک. حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں رہنے سے منع فرمایا ہے اس نے. جس حالت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے اس حالت میں نہ دیکھے تم کو. یہ اصل حیا ہے یعنی گناہ. اور اگر ہو جائے اور ہوں گے گناہ تو کوئی ہم نبی یا فرشتے تو ہیں نہیں. اور یاد رکھیں اللہ والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے یہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس اللہ والے کو ہم نے یا تو نبی بنایا ہے ہم اس کو نبی سمجھتے ہیں یا فرشتہ سمجھتے ہیں. یہ دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. اور تیسرا مطلب مجھے بتائیے کون سا ہے. العیاذ باللہ یہ اہل حق میں پایا جا رہا ہے. میں اہل بدعت کی تو بات ہی نہیں کرتا, مبتدعین کی تو بات ہی نہیں. اہل حق اس کو سمجھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اس لیے بات کہہ رہا ہوں. نہیں ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پچھلے ہی اتوار کو آپ کو واقعہ سنا دیا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا. کیا صحابہ نے کہا بریرہ یہ کیا کیا تم نے حضور کا مشورہ نہیں مانا؟ ہائے ہائے ہائے. اور نہ حضور نے برا مانا کہ بریرہ تم نے میرے مشورے کو ٹھکرا دیا. نہ حضور ناراض ہوئے نہ برا مانا. معلوم ہوا یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. حضور سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی. جب آپ نے اپنے مشورے کو نہ ماننے پر حضرت بریرہ پر کوئی حکم نہیں لگایا, نہ کسی ناراضگی کا اظہار کیا, نہ منافقت کا حکم لگایا, نہ گناہ کا حکم لگایا, نہ کفر کا حکم لگایا, نہ گمراہی کا حکم لگایا, کوئی حکم نہیں لگایا. نہ گمراہی نہ گناہ نہ کفر نہ نافرمانی کچھ نہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ والوں کے بارے میں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے, یہ یا تو بس دوسرے لفظوں میں ہم نے یا تو ان کو نبی سمجھا ہے یا فرشتہ سمجھا ہے. اور یہ دونوں فاسد عقیدے ہیں. اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے دلوں میں گناہوں کے وساوس, خطرات, گناہوں کے خیالات عام لوگوں سے بھی زیادہ آتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. قسم قسم کے آتے ہیں, قسم قسم کے عام لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے دل میں آتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ ان وساوس پر عمل نہیں کرتے. چونکہ اللہ کو انہیں آگے بڑھانا ہے اس لیے ان کے صدور میں ان کے سینوں میں زیادہ وساوس آتے ہیں. وہ ان کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. اللہ کی منزل اللہ کا راستہ طے کرتے رہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو یہ حیا والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ ہو آدمی سے, اور گناہ ہو جائے تو جلدی سے اس پر حیا دوبارہ طاری ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہائے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. ایسے اللہ کو جس نے ہمیں کھانا کھلایا, جس نے ہمیں کپڑے پہنائے, جس نے ہمیں سلایا کھلایا پلایا, تو جلدی سے اس کو منانے میں دیر نہ لگائے. یہی حیا کا تقاضا ہے. کہیں پر اس کو غیرت کہہ دیا گیا, حدیث میں اس کو غیرت کہہ دیا گیا. انا اغیر ولدی آدم. ہم بھی کہتے ہیں اپنے محاورے میں تمہیں شرم و غیرت نہیں آتی. ساتھ ساتھ شرم اور غیرت کو ساتھ بیان کیا جاتا ہے, یعنی شرم کے معنوں میں, حیا کے معنوں میں. حضور نے فرمایا انا اغیر ولدی آدم, میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند اللہ نے مجھے بنایا ہے، یعنی سب سے زیادہ باحیا اور سب سے زیادہ غیرت والا مجھے بنایا اللہ تعالی نے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا غیرت له، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اس کا ایمان ویسا نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے، جس میں غیرت نہیں، شرم و حیا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم سے یہی فرما رہے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہو، تمہیں حرم حیا اور شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو ایمان کو بھی فرمایا کہ الغیرت من الایمان، ایک روایت میں یہ فرمایا غیرت ایمان ایمان کا حصہ ہے. البذاذت من الایمان، یہ بھی فرمایا سادگی بھی ایمان کا حصہ ہے. سادہ رہتے ہیں نا ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کو سادگی، ان کی سادگی مشہور ہے، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے. البذاذت من الایمان، تو غیرت بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی شرم اور حیا. اللهم انی اسألک العفة والعافية والمعافاة فی الدنیا والآخرة، اے اللہ کہیں اس کو عفت کہہ دیا گیا، عفت پاک دامنی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں عفت کے الفاظ میں حیا مانگی، اللهم انی اسألک العفة والعافية والمعافاة فی الدنیا والآخرة، اے اللہ میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں اور دنیا اور آخرت میں آپ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، اس کو مانگتا ہوں میں آپ سے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ گناہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کی حیا کا درجہ یا تو کم ہو جاتا ہے، کیونکہ حیا کا درجہ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، درجہ کم ہو جائے تو گناہ ہوتا ہے اس سے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہاری حیا ہی مر گئی ہو تو جو چاہو کرو، یہ ڈانٹ کے لہجے میں فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اگر تمہاری حیا ہی مر گئی ہے تو جو چاہو کرو، تو جو چاہو کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کی اجازت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الیعاذ باللہ، یہ مطلب نہیں، ڈانٹ ہے، جیسے ڈانٹتے نا جو چاہو کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اجازت ہوتی. بچہ کہہ رہا ہوں ماں باپ سے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، پکنک وغیرہ پہ یا کہیں اور، جاؤ 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 تمہاری مرضی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اجازت مل گئی، یہ ڈانٹ مقصود ہوتی ہے. یہاں بھی یہی ہے کہ اگر تمہاری غیرت ہی مر گئی ہے تو جو چاہو کرو. معلوم ہوا کہ یہ جو کام گناہ کے ہوتے ہیں یہ غیرت اور حیا کے مر جانے سے ہوتے ہیں، یا غیرت اور حیا کا درجہ کم ہو جانے سے ہوتے ہیں. آدمی ایک حالت پہ نہیں رہتا. فرشتوں کا ایمان ایک سطح پر ایک جگہ رہتا ہے، انبیاء کا بڑھتا رہتا ہے ہر دم، عام لوگوں کا کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. ایک شخص نے عتیب الامت کو خط لکھا کہ حضرت کبھی آپ کی محبت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے کبھی کم معلوم ہوتی ہے. حضرت نے جواب لکھا اللہ کی محبت بھی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. اس نے کہا ہاں حضرت اس میں بھی یہی معاملہ ہے، کبھی بڑھ گئی ایمان اللہ کی محبت، کبھی جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی وہ حالت نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا بس بھائی شیخ اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہے، شیخ کا بھی یہی حال ہوگا, کبھی محبت گھٹ رہی ہے کبھی بڑھ رہی ہے, کوئی بات نہیں, بس لگے رہو. تو یہ فرمایا کہ اگر تمہاری حیا مر جائے تو جو چاہو کرو, مطلب یہی ہے کہ گناہ ہوتے ہیں حیا کے کم ہونے سے. اور حیا کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی کو شرم آئے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں, کس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں, جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے سلاتا ہے اس کی نافرمانی. دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرے تو ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں, کوئی تھوڑا سا احسان کر دے تو ہم جگہ جگہ اس کی تعریف کرتے پھریں, لیکن اس سے بغاوت تو نہیں کرتے یا اس کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے. تو گناہ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کر رہا تو اور کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی ہے, جو حضور کی آنکھوں میں حیا تھی وہ مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں تھی, جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی آنکھوں میں عطا فرمائی تھی. ایسی حیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ حیائی کی وجہ سے تو آنکھیں نیچے نیچے کروائی جا رہی ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. کیا مطلب ہے حیا؟ اور جس کو حیا نہیں ہوتی, حضرت والا فرماتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, کن آنکھیوں سے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی بد نظری کا موقع ملے. مسجد سے نکلتے ہی اور روڈ پر نکلتے ہی, سڑکوں پر نکلتے ہی, ایئرپورٹ پر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی موقع ملے مجھے بد نظری کا, جہاز میں بیٹھ کر. یہ جو موقع تلاش کرنے والی آنکھیں ہیں یہ بے غیرتی کی علامت ہے اور حیا کے فوت ہونے کی علامت ہے. یہی فرمایا گیا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, کہ جو چاہو کرو, جب تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں رہی تو جو چاہو کرو. تو آنکھیں جھکوائی جا رہی ہیں, جھکاؤ ابھی تو جھکاؤ, پھر ایک وقت آئے گا کہ دل میں بھی آ جائے گی. پہلے تو جھکاؤ آنکھیں, پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ حیا دل میں داخل ہوگی. پہلے آدمی کا ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے, یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے, اور جیسا ظاہر بنایا جائے اللہ ویسی روح عطا فرما دیتے. حضرت مثال دیا کرتے تھے حضرت والا رحمت اللہ نے, بکری کے پیٹ میں بکرے کا ظاہر بنا, پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح بھی بکرے کی ڈال دیتے ہیں. گدھی کے پیٹ میں گدھے کا ظاہر بنا, اللہ روح بھی اسی گدھے کی ڈالتے ہیں. جب وہ آواز نکالتا ہے اس کے اطوار اس کے طریقے وہ گدھے والے ہوتے ہیں. ظاہر جیسا بنتا ہے ویسی اللہ تعالیٰ باطن عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے پہلے کہا گیا ابھی تو تم آنکھیں جھکاؤ اپنی, جھکاتے رہو, ایک وقت آئے گا یہ تمہاری طبیعت بن جائے گی, یہ حیا تمہارے دل میں اتر جائے گی. لیکن پہلے اپنا ظاہر بناؤ, ظاہری طور پر آنکھیں نیچے رکھو, پھر کیا حال ہوگا. اوہ, حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, جو اس امت کے سب سے بڑے معبرین میں شمار ہوتے ہیں, خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر شمار ہوتے ہیں, ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انڈے کو توڑ کے اس میں سے زردی اور سفیدی الگ کر رہا ہوں, زردی الگ سفیدی الگ. فرمایا تمہیں تو گرفتار ہونا چاہیے, تم کفن چور ہو. اور اس نے اقرار کیا واقعی میں کفن چور ہوں, میں یہی کام کرتا ہوں, کفن چراتا ہوں قبریں کھود کھود کر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مہارت عطا فرمائی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائیں. اتنے بڑے درجے کے صحابی, حضور کے خادم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کی نماز جنازہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. بہت بڑے درجے کے تابعین. فرماتے ہیں اگر میں خواب میں بھی کسی نامحرم عورت کو دیکھ لوں تو میری نگاہیں خواب میں بھی جھک جاتی. حیا اور غیرت کا یہ مقام حضرت محمد ابن سیرین کو حاصل تھا. اتنا اونچا مقام ان کو حاصل تھا, اتنے اونچے مقام پر یہ فائز تھے. یہ کب ہوا؟ پہلے ظاہر پر عمل کیا, بھائی نیچے نظر, نیچے کرو, نیچے کرو. تو ٹھنڈا ہے نہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ابھی ٹھنڈے پینے کا وقت نہیں آیا. تو خواب میں ہی نظریں نیچے جھکا لینا, آپ بتائیے, سوچئے ذرا یہ کیا مقام ہے. اور جنت کی عورتوں کی تعریف کی گئی, تعریف میں ان کی جو ادا ذکر کی گئی وہ بڑی عجیب ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائی ربکما تکذبان. جنت میں نیچی نظروں والی عورتیں ہیں, ایسی حیا ہے ان کے اندر کہ ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جنت والوں سے پہلے ان کو کسی نے بھی نہیں چھوا ہوگا, نہ کسی انسان نے نہ کسی جنات میں سے کسی نے. یہ حیا کا مقام ہے, اس کو ذکر فرمایا گیا. یہ نیچی نظریں کیوں ہیں؟ حیا کی وجہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان, سب سے زیادہ حیا والے, جن حیا کی صفت میرے صحابہ میں جن میں ہے وہ عثمان ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, اسی حالت میں حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, حضرت علی آئے, اور جب حضرت عثمان حاضر ہوئے تو حضور نے جلدی سے کپڑا ڈال لیا اور اپنی پنڈلی کو چھپا لیا. پنڈلی کھلی ہوئی تھی لیکن اس کو بھی چھپایا حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان کی غیرت حیا, غایت حیا کی وجہ سے حضور نے بھی ان کا خیال رکھا. یہ حیا کا یہ مقام حضرت عثمان کو حاصل تھا کہ میری امت میں سب سے حیا دار عثمان ہے, میرے صحابہ میں سب سے حیا دار عثمان ہے, حیا والے, با حیا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا انا غیور واللہ اغیر منی, میں غیرت مند ہوں, با حیا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ با حیا ہے اور غیرت مند ہے. فمن غیرت حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اسی غیرت اور حیا کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری گناہوں کو بھی حرام فرمایا ہے, باطنی گناہوں کو بھی حرام فرمایا ہے. ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو اللہ نے اسی حیا کی وجہ سے حرام فرمایا ہے اور غیرت کی وجہ سے. غیرت اگر آدمی کے اندر ہو تو خود ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں, کس کو ناراض کر رہا ہوں, کس سے بگاڑ پیدا کر رہا ہوں, کس سے اپنے تعلق کو توڑ رہا ہوں, خود ہی اندر سے آواز آ جاتی ہے. اسی لیے مومن جب گناہ کرتا ہے, مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی پوری لذت حاصل نہیں ہوتی, اور کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کو پوری لذت حاصل ہوتی ہے, پوری پوری لذت اٹھاتا ہے وہ گناہ کی, مومن نہیں اٹھاتا. مومن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے یہ تم صحیح نہیں کر رہے, یہ تم صحیح نہیں کر رہے, یہ تم صحیح نہیں کر رہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, یہ بے حیائی ہے, بس یہی آوازیں آتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا مزہ وہ نہیں ہو پاتا, مزہ اس کا کرکرا سا ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت مزہ آ جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتا جو کافر کو آتا ہے. کافر پورا مزہ اٹھاتا ہے گناہ کا, مومن کو اگر مزہ آتا بھی ہے تو پورا نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ جتنا اس کا ایمان ہوگا, جتنا ایمان کا درجہ ہوگا, اسی درجے کے اندر سے آواز آئے گی دل سے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم بے حیائی کر رہے ہو, یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو, بس یہ آواز آئی. ایک دفعہ وہ گاڑی میں وہ لگا ہوا تھا نا, وہ میپ وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے جو ہے نا, اب اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ. میں نے کہا دیکھتا ہوں یہ کب تک بتاتا ہے, میں غلط راستے پہ چلا. تھوڑی دیر تک آواز آئی ٹرن لیفٹ ٹرن لیفٹ ٹرن لیفٹ, ارے بائیں مڑو بائیں مڑو بائیں مڑو, یعنی تم غلط جا رہے ہو. مگر میں پھر بھی نہیں مڑا, مجھے ایک لمبا راستہ معلوم تھا. میں نے کہا میں وہاں سے جاتا ہوں, ذرا اس کو آزماؤں تو صحیح. تھوڑی دیر تک تو وہ کہتا رہا ٹرن لیفٹ ٹرن لیفٹ ٹرن لیفٹ, کچھ دیر تک آواز آتی رہی, پھر آواز آنی بند ہو گئی. بس یہی سمجھ لیجیے, یہ جو آواز آتی ہے نا, ارے بندے رک جا مت کر مت کر, یہ نہیں ہے. یہ ایک وقت تک آئے گی, اگر اس سے سبق حاصل نہ کیا یہ آواز آنی بند ہو جائے گی. یہ آواز آنی بند ہو جائے گی اس وقت سے ہم ڈریں کہ یہ آواز آنی بند ہو جائے اور ہم جو کرتے چلے جائیں بس کرتے چلے جائیں. ہم سمجھ لیں یہ پھر دل پہ مور لگاتی جاتی ہے. اور یہ جو آواز آتی ہے یہ بھی یہ غیرت اور حیا, جتنا جس کا ایمان اتنے درجے کی آواز آتی ہے. اس آواز کے آنے سے ہی اس کے گناہ کی لذت کم ہو جاتی ہے. بھائی کوئی گناہ کر رہا ہو اور چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو, چھوٹا اس کو پتہ چل جائے ارے چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, سارا گناہ کا جوش ختم ہو جائے. لہذا اب کسی کو یہ احساس ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کے دیکھ لینے سے اس کا سارا گناہ کا جوش ختم ہو گیا, تو جس کو اللہ کا دھیان ہو اس کو کہاں مزہ آئے گا گناہ میں, کہاں دل لگے گا اس کا. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے غیرت یعنی شرم اور حیا کی وجہ سے ہی گناہوں کو حرام فرمایا ہے, بد نظری کو حرام فرمایا ہے, دل میں گندے خیالات پکانے کو حرام فرمایا ہے, گندی باتیں کرنے کو حرام فرمایا ہے. صرف گندی گندی باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے. اللہ معاف فرمائے, ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا. میں نے ایک جگہ پڑھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حیا کے مضامین حدیث میں بھی آتے ہیں, اور ایسے ایسے مضامین ہیں جس میں آدمی کو ہنسی آ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے یا حدیث میں واقعات آئے, تو اب حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان حیا کے مضامین کے آنے سے پہلے خوب کوئی لطیفے دو چار سنا دیا کرتے تھے, خوب ہنسا دیا کرتے تھے طلبہ کو. تو ہنسی کا ایک اسٹاک ہوتا ہے, خوب ہنسا دیا تو وہ اسٹاک ہی ختم ہو گیا, اب وہ حدیث آئی اور گزر گئی. یہ طریقہ تھا ہمارے اکابر کا, یعنی حیا کے مضامین سے اس طرح طلبہ کو گزار کے لے جاتے تھے. یہ تھوڑی کہ اس کو ٹھہر کے اس کا خوب ہنس رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے, نہیں, یہ بھی حیا کے خلاف. یہ حیا تھی, دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے باحیا آدمی, کیسی حکمت سے طلبہ کو دو چار لطیفے سنا کے ان کے ہنسی کا اسٹاک ختم کر دیا, پھر آگے وہ حدیث گزر گئی. اس طرح باحیا زندگی گزاری ہے ہمارے اکابر سے, اور اپنے ماتحتوں سے اپنے متعلقین سے اس طرح وہ لے کر چلے, ان کا راستہ ایسے طے کروائے. تو گندی باتیں کرنا, گندی باتیں سننا, گندی باتوں کو دیکھنا, گندی چیزوں کو سونگھنا, یہ سب حیرت اور غیرت کے اور حیا کے خلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی تہبند کچھ مناسب انداز سے اس نے نہیں پہن رکھی تھی، کپڑا بار بار ہٹ رہا تھا اور خطرہ تھا کہ اس کا ستر نہ کھل جائے، تو امام صاحب نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، نگاہ نیچی کر لی، شرم کی، حیا کی، انتہا تھی. اور بےغیرت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور ذرا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان چیزوں میں، یہ حیا کا تقاضا تھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی یمن کے شہر صنعاء سے چلے گی. صنعاء آج بھی اس شہر کا یہی نام ہے، صنعاء. حضور نے حدیث میں یہی لفظ فرمایا، صنعاء سے چلے گی زیورات سے لدی ہوئی اور مدینہ منورہ پہنچے گی. یمن کے شہر صنعاء سے مدینہ منورہ، جوان عورت زیورات سے لدی ہوئی اور اکیلی، کوئی محرم ساتھ نہیں اور سفر بھی ہوائی جہاز کا نہیں، گاڑی کا نہیں، ریل گاڑی کا بھی نہیں، وہی خچروں اور اونٹوں پر طے ہوتا تھا سفر، وہ والے اس سفر سے وہ پہنچے گی صنعاء سے چل کر اور مدینہ منورہ. کہاں صنعاء یمن اور کہاں مدینہ منورہ. اور فرمایا ایک آنکھ بھی اس کو غلط دیکھنے والی نہیں ہوگی، ایک آنکھ بھی اس کو ایسی نہیں ہوگی، ایک آنکھ بھی صنعاء سے لے کے اور مدینے تک ایک آنکھ بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس پہ غلط نگاہ ڈالے. اور یہ پیش گوئی پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ان کو جب پتا چلا کہ ایک عورت آئی ہے یمن سے، اکیلی آئی ہے، زیورات سے لدی ہوئی، جوان عورت ہے، محرم کوئی ساتھ نہیں ہے، حضرت عمر نے اس سے پوچھ معاوضہ فرمایا کہ تم کیوں اکیلی کیوں آئی؟ اس نے عذر کیا کہ یہ فلاں عذر تھا جس کی وجہ سے مجبور تھی، میں کیا کرتی. پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی نے چھیڑا نہیں اور تمہیں کسی نے تنگ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں جہاں بھی گئی مجھے ایسا لگا جیسے میرے اپنے گھر والے ہوں، جیسے میرے اپنے لوگ ہوں، کسی نے مجھے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی نے میرے زیورات نہیں چھینے، کچھ نہیں. ایسا امن اللہ نے، ایسی حیا اور ایسا امن، ایسا معاشرہ اللہ نے عطا فرمایا، ایسا با حیا معاشرہ. اگر حیا ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ ایک آنکھ بھی اس کے اوپر غلط انداز سے نہیں اٹھی. اللهم انی اسألک العفۃ والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہ ہمیں یہ حیا عطا فرمائے. دیکھیے حیا کی کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ سارا حیا کا واقعہ ہے، یہ سارا واقعہ حیا کا ہے. زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑے ہیں، اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. یہ کیا تھا؟ حیا کا تقاضا تھا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. اور سات تالے ٹوٹتے چلے گئے، شاہی تالا لگا ہوا تھا، پھر بھی دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام. ایک ٹوٹا، دو دوسرا ٹوٹا، تیسرا ٹوٹا. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ پہلے پینے کا ارادہ تو کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب، اللہ کے حکم پہ چلنے کا ارادہ تو کریں، چلیں تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تھوڑی سوچا کہ یہ تو تالا لگا ہوا ہے، کیا یہاں جا بھاگ کر کیا کروں گا. جو ان کے بس میں تھا وہ کیا، جہاں تک ان کے بس میں تھا وہ کیا، پھر اللہ نے وہ کر دیا جو اللہ کی قدرت میں تھا. بس اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے، جو ہمارے بس میں ہو جہاں تک ہو، اور اللہ ہم سے کہہ بھی یہی رہے، اللہ ہم سے چاہتے بھی یہی ہیں، اللہ فرما بھی رہے صاف الفاظ میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کیا الفاظ ہیں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جتنا تم سے ہو سکے تم تقوی اختیار کر جاؤ، یعنی تقوی کی بازی لگا دو، جان کی بازی لگا دو تقوی اختیار کرنے میں، گناہ سے بچنے میں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنی آخر تک تم جا سکتے ہو گناہ سے بچنے میں، تم جاؤ، کوشش کرو، پوری 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 کوشش کرو، پھر آگے ہم وہ کر دیں گے جو ہماری قدرت میں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا بھی یہی مطلب ہے. پہلے ہماری عبادت بندگی پر آؤ، گناہ سے بچو، پھر دیکھو ہماری مدد آتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ یہ حیا کا ہے. کہ انہوں نے کس طرح اپنی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالی کی مدد آ گئی، اللہ نے حفاظت کر لی، بچ گئے. حضرت مریم کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، یہ حیا کا واقعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر باپ کے اولاد سے نوازا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کے یہاں. یہ سارا حیا کا، اللہ نے ان کی حیا کی اللہ نے گواہی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے رائے لی. حضرت عمر کی جو رائے تھی، تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہے، عائشہ ایسی بے حیائی کر سکتی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر کے یہ الفاظ وحی بن کر نازل ہوئے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا. وہ عائشہ ایسی نہیں ہے. بیویوں سے پوچھا، بیویوں سے، اور سوکنے جو تھیں، حضرت عائشہ کی سوکنے تھیں، یہی موقع تھا حضرت عائشہ کو گرانے کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ سے. ان سب نے کہا، ہم عائشہ میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھتے. یہی تو موقع تھا ان سوکنوں کے لیے، لیکن ان کے دل کتنے پاکیزہ تھے، کتنے منور دل تھے ان کے. تو یہ حیا کی گواہی دی اللہ سبحانہ و تعالی نے. پوری یعنی سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، وہی نازل ہو گئی. حضرت عائشہ ایسی نہیں، ان کی بے گناہی نازل ہو گئی. آسمان سے آیات نازل ہو گئی قرآن بن کر. اللہ اکبر. یہ ساری حیا ہے، یہ حیا کی گواہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا دیکھیے، کیا حیا کا مقام ان کو حاصل تھا. وہ پہنچے وہاں پر، ولما ورد ماء مدین پہنچے، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، بہت سے لوگ کنویں پر پانی پلا رہے تھے، جانوروں وغیرہ کو پانی بھر رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتوں کو بھی دیکھا تو وہ پانی نہیں بھر رہی تھی. ان سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کیوں نہیں بھر رہی پانی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ رش چھٹ جائے گا اس وقت جائیں گے، ہم رش میں نہیں گھسنا نہیں جاتے، مرد بھی ہیں ہم، نہیں گھسنا جاتے ہیں رش میں. قالتا لا نسقی حتا یصدر الرعاء، اور آگے بدگمانی کا بھی علاج کر دیا کہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ یہ اور تم عورتیں ہو کر آئی کیوں، گھر سے باہر کیوں نکلی. یہ پوچھا نہیں تھا سوال، انہوں نے خود بتایا. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، خود ہی بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام میں ایسا اس طرح انداز اختیار کرنا چاہیے کہ بدگمانی سے بچاؤ. کوئی آپ کے انداز، آپ کے کسی عمل کو دیکھ کر بدگمانی ہو سکتی ہو کسی کو، تو آپ بتا دیں اس کو، بھائی یہ بات تھی اس وجہ سے. دیکھیے یہ قرآن کا انداز یہ بتا دیں. انہوں نے یوں کہہ دیا کہ ہمارے والد، اور والد کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹایا جس کو کئی آدمی مل کر ہٹاتے تھے، وہ پتھر انہوں نے اکیلے ہٹا دیا اور پانی بھر دیا. تو انہوں نے جا کر بتایا، اور معاوضہ بھی نہیں لیا. تو انہوں نے جا کے اپنے والد کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ آج ایک نوجوان نے ایسے ایسے کیا. قرآن پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نامحرم عورتوں سے بات بھی کر رہے ہیں اور ان کا کام بھی کیا انہوں نے, مجبوری میں ان کا کام کر کے دیا ان کو. بس سوچے تو صحیح, کیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے جا کے تعریف کی, حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوایا کہ بلا کر لو. وہ ایک عورت ایک لڑکی ان میں سے آئی, فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, شرماتی ہوئی آ گئی. یہاں بھی علی استحیاء کا لفظ ہے, حیا کے ساتھ آئی کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. جب چلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا تم میرے پیچھے رہو, پیچھے پیچھے سے راستہ بتاؤ کہ ہم یہاں مڑنا ہے, دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے, آگے نہیں چلو. یہ حیا کا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ پیچھے سے راستہ بتاتی رہی, اب آپ دائیں طرف مڑیے, اب بائیں مڑیے, اب سیدھے چلیے. سبحان اللہ, یہ حیا بیان فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا درجہ یہ تھا. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. اللہ ہماری نگاہوں میں حیا عطا فرمائے, زبان میں حیا عطا فرمائے, کانوں میں حیا عطا فرمائے, دل میں اللہ حیا عطا فرما دے. تو بس یہ حیا ہوگی تو پھر احیاناً گناہ ہوتے ہیں, احیاناً کبھی کبھار. عادت بنا کے آدمی گناہ نہیں کرتا اگر حیا کا درجہ اس کو وہ مطلوب درجہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ, آج بھائی ہمیں ایک جگہ جانا ہے تو نماز بھی ہم یہاں نہیں پڑھیں گے, دوسری جگہ جہاں جلدی ہوتی ہے وہاں پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ بس جو باتیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو اللہ کا احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حیا کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.